لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے اور قربانی نہیں کر سکتا, اور یہ ذی الحج کے جو پہلا عشرہ ہے اس میں وہ بال نہیں کٹواتا, وہ ناخن نہیں کٹواتا, اور عید پڑھنے کے بعد جا کر یہ اہتمام کرتا ہے, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے. ایک اور پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ صاحب استطاعت ہے اور قربانی نہیں کرتا تو فرمانے اسی عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں. اب جب ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں اور حج کے اس دن پر ہمیں قربانی نصیب ہوتی ہے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نصیب ہوتا ہے, آپ نے اختیار فرمایا اور آپ کی امت کے لیے یہ حکم ہے, ان تمام پہلوؤں سے جب ہم اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولکل امۃ جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمات الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به النصر. وعلى السامعين الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرشاد باري تعالى ہے, اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریق مقرر فرما دیا تاکہ جو مویشی چار پائے اس یعنی اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں ان پر یعنی بوقت ذبح اللہ کا نام لیں. سو تمہارا معبود ہے, اکیلا معبود ہے, تو اسی کی فرما بردار رہو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. اللہ کریم نے جہاں حصہ قربانی کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے, وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حصہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنہیں یہ کیفیت, یہ عبادت, یہ حال یعنی اللہ کے نام پر قربانی کرنا نصیب ہو انہیں خوشخبری سنا دی جائے. سایہ کریمہ کے ابتدائی حصے میں جہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریق مقرر فرما دیا, تو قربانی اللہ کے نام پر اللہ کے دیے گئے جانور کی, یہ اللہ کریم نے تمام امت جو ہیں ان کے حوالے سے انہیں حکم فرمایا, اور بنیادی طور پر جس عمل کا حکم فرمایا جا رہا ہے اور عبادت کا معنی ہے, وہ جو عبادت کر رہا ہے اس کی ضرورت ہے اور اس کو تقویت اور تسکین کا سبب بنتا ہے. دین اسلام میں یہ جو حج ہے اور حج بیت اللہ اور اس میں پھر جو قربانی اور قربانی کی پھر فضیلت, یہ حصے سارے بیان فرمائے گئے ہیں, تو حج بنیادی ارکان میں سے ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے یعنی ایمان ہے. ایمان کے ساتھ پھر بات نماز تک آتی ہے. جس طرح بنیاد ضروری ہے اسی طرح ہر حال میں نماز ضروری ہے, کہ جب تک بندہ ہوش و حواس میں ہے اور صحت کی کسی درجے کی بھی کوئی حالت ہو نماز معافی نہیں ہے تاں کہ وہ ہوش میں نہ رہے. لیکن دنیا کی زندگی میں جہاں کمی بیشی اسے وجودی حیات یا صحت کے حوالے سے پیش آتی ہے, بحالی پر پھر اس نے اپنے حصے جو ہیں انہیں مکمل فرمانا. اسی طرح پھر بات زکوٰۃ کی آتی ہے, روزے کی آتی ہے اور حج کی آتی ہے. یہ بنیادی ارکان ہیں, بنیادی ستون ہیں جو دین اسلام کے. یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن پر جو ایمان ہے اسے تقویت نصیب ہوتی ہے اور راسخ ہونا نصیب ہوتا ہے. کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ محض وہ عمل ہے, محض حکم ہے, محض تعمیل ہے. اس کے اتنے پہلو ہیں کہ وہ بیان کرنا مشکل ہے, بلکہ اس کا استفادہ نصیب ہو جاتا ہے, اور کتنے پہلوؤں سے استفادہ نصیب ہو رہا ہے یہ شمار کرنا یا سمجھنا محال ہے مخلوق کے لیے. تو اللہ کریم نے ہر امت کو قربانی کا جو حکم فرمایا, اب ہر امت کے حوالے سے جب بات آئے گی تو ہر وہ حصہ جو من جانب اللہ ہے وہ دین اسلام ہے, دین حق ہے. اب اس میں دو حصے ہیں, ایک وہ حصہ ہے جو قبر ہے, جو ایمانیات سے متعلق حصے ہیں, وہ تمام جو امتیں ہیں ان کے لیے ایک ہے. بات احکام کی آتی ہے, وہاں حالات, وہاں کی جو معاملات, ان تمام میں جو بات اس پہلو سے آتی ہے اس میں حکم مختلف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مخلوق کے لیے, تمام انسانوں کے لیے, تمام حق کے متلاشیوں کے لیے مبعوث فرمانا تمام زمانوں میں, یہ ایسا حکم ہے کہ ہر زمانے, ہر قوم اور ہر صورت اور حال میں جو حکم ہے وہ واضح ہے اور ایک ہے. اسی طرح جب قربانی کی بات آتی ہے تو ظاہراً جانور قربان کیا جاتا ہے, لیکن یہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے یہ بھی سورہ حج سے ہے, اور حج کے موقع پر یہ جو قربانی کی جاتی ہے اس میں وہ بنیاد جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ نے اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری رکھی بإذن اللہ, اور اللہ کریم نے جو آپ کو حکم فرمایا آپ نے اس کی تعمیل فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام جو زندگی مبارک ہے, جتنی قرآن کریم نے ارشاد فرمائی, جتنے پہلو احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں, ان دونوں کے تحت جو تحقیق ہمیں علماء کرام کی نسبت سے نصیب ہوتی ہے, اسے دیکھیں تو بے شمار مشکلات, بے شمار امتحانات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے. اللہ کریم کے خلیل ہیں, اللہ کریم نے بے شمار پہلوؤں سے گزارا, اور کتنی بڑی آزمائش ہے ایک بڑھاپے کی عمر میں ایسی اولاد کہ جو اپنے زمانے, اپنے وقت میں ایک بے مثل و بے مثال اللہ کریم کی عطا ہے کہ وہ نوزائیدگی کی عمر میں انہیں بیت اللہ شریف یا حد حرم کا جو علاقہ ہے یہاں چھوڑا گیا, ماں بیٹے کو چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے نام پر ذبح کر دیا. اب یہاں ایک نقطہ دوسرا جو ذیلی میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بنیاد نصیب ہو جو بندگی کی ہے, اللہ کریم کی ذات پر ایمان نصیب ہو, اس کی وحدانیت کا اقرار نصیب ہو, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ماننا نصیب ہو. اس کے بعد جتنے معاملات, جتنے حصے پیش آتے ہیں ان کی یہ تحقیق کا اندازہ کہ اس کی ادائیگی میں کیا بہتری ہے اور کیسے ادا کرنا, یہ بات اور ہوتی ہے. لیکن جب بات اس سوال پر آ جاتی کہ ایسا کیوں ہے, میں ثابت کروں, دیکھوں ایسا کیوں ہے, تو وہ جو ہدایت کی راہ ہے وہ پھر تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اپنی اس سوچ, اپنی خواہش کے سبب. اسی لیے جب حکم کی بات آتی ہے تو جو اللہ نے حکم دیا ہے یہ بات کافی ہے, یہ حتمی ہے, یہ ہماری ضرورت ہے اور اسی میں ہمارا فائدہ. ان پہلوؤں سے جب آپ اس کی تحقیق کریں گے تو معاملہ اور, لیکن یہیں اس پہلو سے آپ تحقیق پر آ جائیں گے جی اللہ کا تو مقصد تھا کہ مخلوق کی بھلائی ہو, جی اس وقت غربت تھی اور جانور ذبح کیے جاتے تھے اللہ کے نام پر, اور وہ تعداد لوگوں کی تھوڑی تھی اور لوگوں کو وہ تقسیم کر کے پورا کر دیا جاتا تھا. لیکن اگر آج عقل مندی اور دانشوری یہ سمجھی جائے کہ اتنے جانور اللہ کے نام پر ذبح کیے جا رہے ہیں, ان کے پیسے جمع کیے جائیں, ان کی صرف خالوں کی جو قیمت ہے اسے جمع کیا جائے, تو کتنی مخلوق کا جو ہے جو کسی ملک کا بجٹ بن جائے گا, یا کسی ملک میں کتنی تعلیمی خدمت ہو سکتی ہے, کتنے غریبوں کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. اب جب یہاں اپنی عقل داخل کی جاتی ہے تو پھر یہ بھول جاتی ہیں کہ اپنے ہی معاشرے میں جتنی ضرورت سے زائد یا جتنا اسراف ہو رہا ہے اس کا دسواں حصہ بھی اگر آپ اس اسراف کا روک لیں تو یہ جو اللہ کا حکم اور قربانی کی جو تکمیل ہو رہی ہے اس سے زائد آپ کے پاس جو ہے وہ دولت جمع ہو جائے گی جس سے بہتری لوگوں کی جاتی ہے. اس میں لوگوں کی بہتری کے کتنے پہلو ہیں, سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے یہیں انہی آیات کے اگلے حصے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہاں یہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منكم، یہ جانور کا جو گوشت اور خون ہے یہ اللہ کو نہیں پہنچ، تمہارا تقوی پہنچ، یعنی عبادت کی جو محاصل ہے اس میں ایمان کی تازگی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. اب اس کے ذیلی کتنے فوائد ہیں، دنیا کے حوالے سے کتنے فوائد ہیں، جو ذاتی مزاج اس پر کتنے اثرات ہیں، اور سب سے بڑی بات جو تعمیل حکم ہے اپنے اللہ کریم کا، اس لیے کہ جو دنیا میں جو کچھ ہے، جہاں اللہ کریم یہ حکم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، وہاں اللہ کریم قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام جو ضرورت ہے زمین میں، جب تمام جو پہلو ہیں ان کی تکمیل، صرف زمین کی تخلیق نہیں ہے، اس زمین کے اندر ہر پہلو جس کی ضرورت ہے اس کی بھی تکمیل ہے. تو جب اس تکمیل پر بات آئیں گے تو اللہ کریم جانتے ہیں کتنے جانور اس نے پیدا فرمانے ہیں، کتنے اپنا وقت پورا کر چکے ہیں، کتنوں کی ضرورت ہے، کتنا کھانے والے ہیں اور کتنا کھانا ہے. وہ رزاق ہے، مخلوق جتنی ہے وہ مرزوق ہے، اور وہ رب ہے، اور رب العالمین ہے، عالمین کا پالنہار. اس نے جہاں جو حکم دیا ہے بہتری یقینی طور پر اس حکم میں ہے. اب یہاں سنت ابراہیمی کی میں نے بات کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام جس پر پڑھا جا رہا ہے، اس قربانی کو اللہ نے جو ہر امت کے لیے ایک طریق مقرر فرمایا. اب ان کا جو قربانی کا حکم ہے یہ تو فرمایا جا رہا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا کیا پہلو ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کریم نے صاحب ایمان کے لیے پسند فرمائی. جہاں بات ایمان کی ہے، جہاں بات نماز کی ہے، جہاں بات آپ کے تمام جو بنیادی ارکان سے ہوتی ہوئی حج تک آتی ہے، تو یہی حج کے ساتھ یہ جو دن ہے نہر کا، یہ بھی اللہ کریم نے اس قربانی کو پسند فرمایا. اب اس سنت ابراہیمی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا حکم اور اس کی تعمیل قرآن کریم سے آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جب عذاب آ رہا تھا اور فرشتے آپ کے پاس آئے، آپ کو بشارت بھی دی، آپ کو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو عذاب ہے اس کی وعید جو ہے اس سے بھی مطلع فرمایا کہ ان پر یہ وعید ہے اور ان پر یہ عذاب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے فرمایا کہ آپ جھگڑنے لگے، دعا کرنے لگے، یعنی کوئی طریقہ کو ذریعہ مل جائے کہ وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا. اپنی سگی اولاد، معصوم بچہ، کھیلتی عمر میں آپ کو اللہ نے حکم دیا خواب میں، اور آپ نے تعمیل میں تردد نہیں فرمایا، یہ عرض نہیں کی کہ بار الہ اس مشکل کو آسان فرما دے، آپ نے تعمیل کی اور ایسے تعمیل کی کہ جب چھری چلا کر آپ نے واپس پلٹ کر آنکھ کھولی تو سامنے اپنا جو بیٹے ہیں وہ مسکرا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ اتنے متغیر ہوئے. اللہ نے فرمایا قد صدقت رؤیا، آپ پریشان نہ ہوں کہ وہ مضطرب اور اضطراب کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں، اللہ نے فرمایا جو خواب کا حکم ہے آپ نے اسے پورا فرما دیا. اب ہونا تو یہ پہلو چاہیے تھا نا کہ وہاں جب بات آتی ہے خواہش ذاتی مقدم ہوتی تو اللہ سے دعا تو کرتے، یا اللہ آسانی فرما دے، لیکن آپ نے حکم کی بعین ہی تعمیل کی، اور ایسے تعمیل کی کہ جب اپنے لخت جگر کو روبرو دیکھا تو پھر اتنے متغیر ہوئے کہ اللہ کریم نے پھر آپ کو تسکین دی اور فرمایا نہیں، آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا ہے، میرے ابھی یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے وہاں جندن سے ایک جنت سے دمبا بھیج دیا اور وہ قربانی جو ہے اس کا موقع میں نے بدل دیا، آپ نے اپنے حکم کی تعمیل جو ہے اسے پوری فرمایا. تو یہاں آپ نے آسانی کی دعا نے تعمیل میں آئے، اللہ کریم کے حبیب ہیں. اللہ کریم آپ کے درجات ہما وقت بلند فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ انبیاء رسول کا جو راستہ ہے، جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یہ ہمیں تاحیات نصیب ہو، اسی پر ہمیں اپنی زندگی کی جو تکمیل ہے وہ نصیب ہو. تو جب آپ اس سنت ابراہیمی کی بات کرتے ہیں تو ہر امت کے لیے طریق یہاں بیان فرمایا گیا. پھر اسی طریق میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تعمیر کعبہ فرمائی, وہاں کے جو واقعات ہیں, مائی صاحبہ کے جو واقعات ہیں, آپ کے اور حضرت آپ کی جو اولاد ہیں ان کے حوالے سے جو واقعات ہیں, پھر جو ارکان حج ہیں جو شعائر اللہ کریم نے مقرر فرمائے ہیں, پھر اللہ نے آپ کو جہاں حسی اور معنوی حصوں میں بیت اللہ کی جو پاکیزگی کا بیان فرمایا, اعلان حج کا بیان فرمایا, مخلوق میں اعلان کر دیں لوگ دبلے پتلے اونٹوں پر بیٹھے چلے آئیں گے, تو پھر وہ سارے حصے ایسے ہیں جنہیں اللہ کریم نے پسند فرمایا اس عبادت کو, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم آیا, آپ نے بھی یہی قربانی کرنا پسند فرمایا. ہم اس لیے نہیں قربانی کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, ہم اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے یہ پسند فرمائی قربانی, تمام امتوں کے لیے پسند فرمائی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو جاری رکھا, ہم اس لیے اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ اب ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم اور اللہ کا حکم ہے. پھر اسی طرح آپ سورہ کوثر میں دیکھیں کہ من ہر فصل لے ربک ونہر, جہاں صلات کی ادائیگی کا حکم فرمایا جا رہا ہے وہاں نہر کا بھی حکم فرمایا جا رہا ہے, قربانی کا حکم سیدھا جہاں عبادت کا دوسری کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے, وہیں جو نہر ہے جو قربانی ہے اس کا بھی حکم فرمایا جا رہا ہے. اور جب نہر پر آپ بحث کریں گے دیکھیں گے تو عرب میں قربانی کے جانور میں یہ رواج تھا, یہ عادت عام عادت تھی کہ وہ اونٹ کی قربانی کرتے تھے, اور نہر اسے کہتے ہیں کہ جب اونٹ کھڑا کر کے اس کی گردن کے نیچے نیزہ مارا جاتا ہے اور پھر وہ خون بہتا ہے اور وہ گرتا ہے, اسے ذبح کر دیا جاتا ہے, تو وہ جو عمل ہے اس پورے عمل کو نہر کہتے ہیں. لیکن نہر سے مراد قربانی ہی ہے, وہ اونٹ کی قربانی ہو یا کسی دوسرے حلال جانور کی قربانی ہو, جو حکم قربانی کے حوالے سے جس کا حکم پورا ہوتا ہے. تو یہاں جب بات اس حصے کی آتی ہے تو پھر حج کا جو موقع ہے, پھر حج پر جو مائی صاحبہ کی جو چلنا ہے, یہاں تک کہ جو آب زمزم کا نصیب ہونا, یہ سارے کتنے ہی پہلو ہیں اور اللہ کریم نے رہتی دنیا تک اس انداز کو پسند فرمایا. لیکن جو تڑپ مائی صاحبہ کی وہاں صفا مروہ کی ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کا حکم ہے, وہاں اس نوزائیدہ کا اس پیاس میں شدت, پیاس کی شدت کا محسوس کرنا اور ایک ماں کی تڑپ, اس تڑپ تک کی جو بات یا حالات کا پہنچنا ہے وہاں کا رکنا بإذن اللہ ہے, یعنی وہ بھی اللہ کو. اسی طرح اپنے لخت جگر پر کہ گردن پر جو چھری رکھنی ہے یہ کیا ہے, بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کی ذات کے لیے ہے. تو جب قربانی کی بات آتی ہے تو جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی اور اس عمل کو ہر امت کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا, تو پھر یہ جو حصے ہیں حج کے دن ہیں, ایام ہیں, یہ جو پہلا عشرہ ہے اس کی اتنی برکات بیان فرمائی گئی ہیں, اور پھر قربانی کی کتنی برکات ہیں, اور پھر قربانی کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو پھر کتنے ہی پہلو بیان کیے گئے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو داؤد سے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے ذی الحج کا, اس میں جو نیک عمل ہے اللہ کو اس عشرے کے علاوہ جتنے دن ہیں ان میں سب دنوں سے جو نیکی عزیز ہے یا جو نیک عمل کر رہا ہے جو اللہ اسے پسند فرماتا ہے وہ اس عشرہ کا ہے. تو کتنا مقام ہے کہ یہ جو ذی الحج کے پہلے دن ہیں اس میں اللہ کی عبادت کی جائے اور اپنا دھیان جو ہے وہ متوجہ ہونے میں, متوجہ اللہ ہونے میں کاوش جو ہے وہ رکھی جائے. پھر جب آپ اس عشرے کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد عادت کی بات کرتے ہیں, تو حدیث شریف میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو ناخن اور بال نہ کٹوائے جائے. حدیث شریف میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ عید کے پڑھنے تک جانے نہ کٹوا جائیں, یہاں تک حدیث شریف میں ملتا ہے کہ جس سے قربانی کی استطاعت نہیں ہے, حج بھی اور یہ قربانی تک کی بات, یہ صاحب استطاعت پر ہے. جیسے روزہ کے حوالے سے صحت ہے, جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے استطاعت ہے، اسی طرح حج کے حوالے سے بھی استطاعت ہے. پھر جسے حج تک کا نہ پہنچنا ہے، چونکہ حج پر جو پہنچتا ہے اس کے لیے قربانی ساتھ حج کے اخراجات میں داخل ہو جاتی ہے، وہاں بات لازم ہو جاتی ہے. جو حج تک پہنچتا ہے حج کے اخراجات میں قربانی داخل ہے، لیکن یہاں کی جو حج تک نہیں پہنچ سکتا لیکن قربانی کر سکتا ہے تو اسے اجازت ہے وہ قربانی کرے. لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے اور قربانی نہیں کر سکتا، اور یہ ذی الحج کے جو پہلا عشرہ ہے اس میں وہ بال نہیں کٹواتا، وہ ناخن نہیں کٹواتا، اور عید پڑھنے کے بعد جا کر یہ اہتمام کرتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرمائے. ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب استطاعت ہے اور قربانی نہیں کرتا تو فرمانے اسے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں. اب ہر حصے کو جب آپ دیکھیں گے تو مقصد تعمیل ہے، اخلاص ہے، خواہشات ذاتی کا رد ہے، حکم الہی کا اقرار اور اس کی ابتداء اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے. تو جب بات آتی ہے اس حصے کی قربانی کی، تو میں نے عرض کیا کہ جتنے ہی پہلوؤں سے آپ بات کر لیں، جہاں اللہ کا حکم ہے اسی میں بہتری ہے، اسی میں بھلائی ہے، نہ صرف ذاتی تمام مخلوق. تو جب اللہ کریم کے نام پر مویشی ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کریم ہی کے دیے ہوئے ہیں، ان کو عطا فرمائے، اللہ ہی نے عطا فرمایا، جس پر وہ لِيَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ، جس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں، جس پر پڑھتے ہیں مَا رَزَقَهُمْ، اللہ ہی نے انہیں عطا فرمائے ہیں نام. تو اور کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہو، کیوں مان رہے ہو؟ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ، سو تمہارا محبود اکیلا محبود ہے، آحد ہے، آد وہ اکائی ہے کہ جو مزید منقسم نہیں ہو سکتی. عموماً لفظ واحد استعمال کرتے ہیں تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واحد اور احد پر جب بحث فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں واحد، اگر آپ ایک انگلی کی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ انگلی واحد ہے تو سمجھ آئی، لیکن جب آپ اس کی وحدانیت کے پہلوؤں کو بات کریں گے تو اس میں ناخن ہے، اس میں جلد ہے، اس میں ہڈی ہے، اس کے ایک ایک کور کی بات آئے گی، اسے کاٹ کر دو حصوں میں کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں احد وہ شے ہے جو اس طرح کے لیے کہ اس کا کوئی جز بھی دوسرا نہیں ہے، اس میں کوئی شے داخل نہیں کی جا سکتی، اس سے کوئی شے الگ نہیں کی جا سکتی، اس طرح احد ہے. اس لیے قل ہو اللہ احد، اللہ کی ذات اس طرح واحد ہے کہ کوئی کسی درجے کی کوئی کسی کا کوئی پہلو یا آمیزش نہیں کر سکتا. تو یہ جو حکم کی تعمیل ہے، اس نے دیا ہے رزق، اس نے حکم دیا ہے، اس کے حکم پر ذبح کیا جا رہا ہے، یہ سارے پہلو رب کائنات نے اپنے ذات سے منسوب فرمائے. بات فوائد کی اور حصول کی جب آتی ہے تو اس کے تمام پہلو جو ہیں وہ مخلوق سے منسلک، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے، ہماری ضرورت ہے. اب جب ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں اور حج کے اس دن پر ہمیں قربانی نصیب ہوتی ہے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نصیب ہوتا ہے، آپ نے اختیار فرمایا اور آپ کی امت کے لیے یہ حکم ہے، تو ان تمام پہلوؤں سے جب ہم اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 اونٹ آپ نے قربان فرمایا اور باقی جو قربانی کے اونٹ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ باقی آپ قربانی میری طرف سے کر. اب قربانی کے اونٹ جتنے ہیں عمر عزیز کے جو سال ہیں، 63 اونٹ آپ نے قربان فرمائے اور 63 سال کی جو عمر ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، تو باقی اونٹوں پر جہاں آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ قربانی دیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد جب تک آپ حیات ہیں اپنی قربانی کے ساتھ میری قربانی بھی کر. اور بعض روایات اور حدیث میں یہ حصہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے جب 2 جانور بھی ذبح کیے ہیں تو ایک اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے امت کے لیے بھی نیت آپ نے فرمائی، کہ جو آپ پر شہادت اللہ کریم کی رسالت کی دے رہے ہیں، جنہیں ایمان نصیب ہو رہا ہے، تو امت کے لیے بھی آپ نے نیت سے جو قربانی فرمائی ہے، کتنے لوگ ہوں گے جو صاحب استطاعت نہیں ہوں گے، اور کیا ان کی عظمت کہ جب ان کی پوٹلی کھلے گی اعمال کی اور اجر اور ثواب کی، تو اس میں وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیت سے قربانی فرمائی، تو وہ تو بندہ اس کو کوئی لفظ نہیں بیان کر سکتا کہ اس قربانی کی شرف قبولیت کا کیا درجہ ہوگا، اس پر اللہ کی عطا کیا ہوگی، یہ سارے اللہ کریم کے انعامات ہیں، اس لیے یہ سارا کچھ اس کے نام پر ہو رہا ہے. اور وہ واحد ہے، اکیلا الہ واحد، واحد ہے اکیلا، لا الہ الا اللہ. ہم پہلے ہر چیز کو صاف کرتے ہیں، پھر الا اللہ، اللہ کریم کا الہ ہونا مانتے ہیں. فلو اسلمو، تو اسی کی فرما برداری کرو. اب یہاں جب بات آ گئی نا، فلو اسلم، اسی کی فرما برداری کرو، تو مزہ سامعین کرام، یہ جو دانشوری ہے، یہ جو عقل و خرد ہم آج اپنی زبان و بیان سے بول رہے ہوتے ہیں یا ہماری سماعت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور اسلامی احکامات پر بحث کی زمن میں، یہاں یہ بڑی واضح بات ہے کہ یہ سارا عمل کیوں کر رہے ہو؟ فلو اسلم، اس کی فرما برداری کے لیے. اب دوسرا پہلو کہ اس کا دیا ہوا جانور، اس کا دیا ہوا حکم، اس کی عطا کردہ ایمان کی کیفیت، پھر اسی حکم پر جب تم عمل کرتے ہو تو یہ حصہ نصیب ہوتا ہے کہ اسی کے فرما بردار رہو، یعنی اس کی فرما برداری نصیب ہوتی ہے. ہر شے عطا کا پہلو اس طرف ہے، حکم تک کے پہلو اس طرف ہیں، لیکن جہاں بات منفعت کی آتی ہے، فائدہ مندی کی آتی ہے، تو وہ جو تعمیل حکم کر رہا ہے اسے نصیب ہوتی ہیں. اس لیے کہ یہ مرزوق ہے، وہ رازق ہے، یہ محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ بشر المحبتین، اور فرمایا جو عاجزی کرتے ہیں، جنہیں فلو اسلم، جنہیں فرما برداری نصیب ہوتی ہے، فرمایا اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جسے یہ کیفیت نصیب ہو رہی ہے کہ اللہ واحد اور لا شریک ہے، اس کا حکم ہے، اس نے قربانی کا حکم دیا، جہاں اس نے اولاد کی قربانی کا حکم دیا وہاں اولاد قربان کر دی گئی، یہ اس کی مرضی کہ اس نے اس کی جگہ جانور بھیج دیا، لیکن جہاں مجھے جانور کی قربانی کا حکم دیا جا رہا اور اس سنت کی تازگی نصیب ہو رہی ہے، تو بات اللہ کے حکم کی ہے. اور جب اس کے حکم کی بات آئے گی تو اس کے حکم کی تعمیل میں عجز، محبتین، یہ نہیں کہ میں اتنے جانور قربان کرتا ہوں یا میرا قربانی کا جانور ایسا ہے یا مقابلے کی بات نہیں، تعمیل کی بات، عاجزی کی بات، اور مخلوق کو اپنا مخلوق ہونا، یہ ہمیشہ اس کے سامنے بات واضح رہنی چاہیے، دھیان رہنا چاہیے. تو جو اس حکم کی تعمیل عاجزی تک کے پہنچے گا، فرمایا میرے حبیب اسے خوشخبری سنا دیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، جہاں انہیں خوشخبری عطا فرمائی جا رہی ہے، اس خوشخبری میں جو موقع کی کیفیت ہے، جو ان کے اعمال ہوں گے، وہ کس مزاج کے ہوں گے، انہیں کون سے اوصاف نصیب ہوں گے، فرمایا وہ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. آپ غور فرمائیں، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کے نام کی عبادت، اللہ کے نام کا واسطہ، اللہ کے نام کے حکم سے ابتدا، اللہ کے نام کے حکم سے انتہا. اور فرمائیں کہ یہ معیت باری تعالیٰ کی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کا اثر نہ خانے تک چلا جائے گا، یہ عبادات اور ان عبادات کی تعمیل خالص نصیب ہو، تو پھر دیکھیں کیسی کیفیت نصیب ہو رہی ہے جسے خوشخبری دی جا رہی. اس وحدہ لا شریک کا حکم، اور یہ حکم اللہ فرما رہا ہے میں نے امتوں کو دیا ہے. پھر مختلف جگہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمایا، اس واقعے کا ذکر فرمایا، پھر اس حصے کی شرف قبولیت، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف دار دنیا میں جو نام ولی ہے، آخرت تک کی جو آپ پر اللہ کی عطا ہے اسے بھی قرآن بیان فرماتا ہے. اور یہاں اسے جسے یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کون ہے کہ جو اس عمل کو فرما برداری رہے، عاجزی کے ساتھ اللہ کی ذات کے لیے عمل کرے، تو اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے. کتنے ہی پہلو اس میں آ جاتے ہیں، اذا ذکر اللہ کتنے قسم اس میں آ جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت آ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ جاتی ہے، احکامات دین آ جاتے ہیں، ہماری معاملات روزمرہ کی جو ضروریات ہیں ان کی بات آ جاتی ہے، خواہشات کی بات آ جاتی ہے، ایمان کا یہ درجہ کہ وہ حضور حق کی کیفیت تک کی باریکیاں، کتنے ہی پہلو اس میں معزز سامعین کرام داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کا ذکر آئے تو دل ڈر جائے، وجلت قلوبہم، دل کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جہاں اس میں وہ خوف ہو وہاں تڑپ بھی ہو، بندگی کی ایک ایسی تڑپ جو خواہشات ذاتی کو رد کرتی چلی جائے اور اللہ جل شانہ کا جو حکم ہے وہ مقدم ہوتا چلا جائے. ایک لحظے کو غور فرمائیں، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، معمولات ہمارے ہیں، وہاں پر ایک حصہ جو نیت میں ہے، جو فیصلے میں ہے، اس میں ہماری ذات کا بہت بڑا دخل ہو. کیوں کر رہے ہو بھائی یہ عمل؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ پسند ہے، مجھے یہ ناپسند ہے، اس طرح کی کیفیت جو ہے یا حال ہمارے جواب میں ہمیں ملے. اب یہیں پر میں کیوں کر رہا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے، میں کیوں نہیں کر رہا، میرے اللہ نے منع فرمایا. کس کے روبرو وہ کون شاید ہے؟ میرا اللہ خود شاید. اب فرشتے لکھ رہے ہیں، دونوں کندھوں پر تحریر ہے، عمل کی نسبت، عمل صالح یا غیر صالح تحریر ہو رہی ہے، شہادت ہی موجود ہے، وجود خود شہادت دے رہا ہے، گرد و پیش کے حالات ہر شے شاہد ہے، لیکن سب سے بڑی بات کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ خود شاہد. جو لکھ رہا ہے وہ میرے دل کے حال سے واقف نہیں ہے، جہاں میں عمل کر رہا ہوں گرد و پیش میرے دل کے حال کو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو اس کی شہادت ہے وہ تو ازل سے جانتا ہے کہ میں کب ہوں گا، کب اس نے میرا ہونا یہ فیصلہ فرمایا ہے، میں کب کیا سوچ سکتا ہوں، کس استعداد سے. تو آج بھی روبرو اسی کے حضور جا کر پیش ہونا ہے. تو جب دل ڈر جاتے ہیں تو کیا پھر وہ ایسے عمل کرتے ہیں جہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو؟ پھر یہ جو جتنی ہمارے اندر تقسیم ہے، مذہب کے نام پر تقسیم ہے، قوم کے نام پر تسکین ہے، اپنے قبائل کے نام پر تقسیم ہے، کیا پھر یہ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر والدین کی جو نافرمانی ہے وہ ہو سکتی ہے؟ کیا اولاد کی جو پرورش ہے اس میں زیادتی ہو سکتی ہے؟ میاں بیوی کے حقوق و فرائض کی بات آ جائے، معاشرے کے حقوق و فرائض کی بات آ جائے، وراثت کے اصول آ جائیں، لین دین کی بات آ جائے، کہاں کوئی زیادتی کر پائے گا؟ جہاں ذات کی بات آئے گی وہاں زیادتی کرے گا، وہ زیادتی اپنے آپ پر بھی ظلم ہے، معاشرے میں بھی ظلم ہے، اور اس ظلم کا جواب دینا. جہاں اللہ کا ذکر آ گیا، اور کون سا پہلو ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں آ سکتا؟ آرام سے بیٹھیے گا، اپنی سوچ، اپنی کیفیت، اپنا حال دل اپنے سامنے کھول کر رکھ دیں اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے مجھے بتائیں کون سا ایسا وقت ہے جہاں بات ذات یا ذات کو رد کر کے ذات باری تعالیٰ کی نہیں آ سکتی. کون سا کون سا عمل اور کون سی سوچ ایسی؟ تو یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ یہ کیفیت ایمان کی نصیب ہو کہ جب اس کا نام آئے دل ڈر جائے. اور یہاں صرف قلوبہم سے مراد یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، یہ وہ کیفیت اور وہ حال ہے کہ وجود انسانی کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کا حکم بعین ہی پورا ہوتا ہے، جتنا حکم دیتا ہے اتنا پورا ہوتا ہے، کم زائد کی بات نہیں ہوتی. اور یہ اعضاء اور جوارے یہ نہیں ہے کہ یہ چاہ کچھ نہیں اور کر کچھ نہیں، دماغ جو مرضی رائے دے دے، رائے تک بات آتی ہے، دماغ کے تابع یہ وجود نہیں ہے، دماغ خود بھی تابع ہے انسانی جو دل ہے اس کے. اور جب بات دل کے ڈر کی بات آتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ دل سے وجود کے اعضاء و جوار سے ہوتے 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 ایک ایک پور جو ہے وجود کی، اس تک یہ کیفیت ایمان کی پہنچ جائے کہ حکم مقدم اللہ کا ہے، مقدم ذات اللہ کی ہے، جہاں جو مقام جس کا ہے وہ ہے جو اس نے مقرر فرمایا ہے. کتنی آسان زندگی ہو جائے. حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ جو ہم اعتراض لے کر پھرتے ہوتے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہوا ہے, یہ نقصان کیوں ہوا, یا وہ میری خواہش پوری کیوں نہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ ناشکری تو ہے, اس سے بڑھ کر جب اس کی تحقیق کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے. یہ جو مخلوق کے ساتھ ہم نفرت کرتے ہیں, اس کے پاس یہ کیوں ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے, یہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے. اس کی رضا میں راضی ہو جانا اور اس کے فیصلوں پر معترض ہونا, دو صورتیں ہیں لیکن دونوں صورتوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے. وہ صورت جہاں اس کی رضا مقدم ہو, یہاں جو دنیا کی زندگی اور حال ہے یہ بھی الگ ہے اور آخرت بھی یقیناً الگ, اور جہاں اس کی ذات مقدم نہ ہو, خواہشات کی پیروی ہو, تو یہاں بھی بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور نقصان اٹھائے گا, اور ہمیشہ کی زندگی کا جو نقصان ہے اس کی بنیاد بان رہا ہے. یہاں اسی راہ پر اگر اختتام ہوا تو وہ بات بھی یقینی ہے کہ وہ ہمیشہ کا نقصان اٹھا رہا ہے. جب دلوں کی بات آتی ہے تو یہیں وہ باتیں ہیں کہ جیسا جانور میرا ہے ایسا تو کسی کا نہیں, جتنی قربانیاں میں کر رہا ہوں. ایک لہجے کو آپ غور فرمائیں کہ اس جانور کو ذبح کرتے ہو, جہاں بیٹے کی گردن پر چھری رکھنا اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی خواہشات کو ذبح کر دیں کہ نہیں, جو ہے بار اللہ تیرے نام پر یہ قربانی, تیرا دیا گیا جانور, تیرا حکم, تیری دی گئی عطا کی گئی استطاع, اسی کے صدقے وہ جو میری خواہشات مجھ پر سوار ہو جاتی ہیں, جو شیطنت کے اثرات ہیں, مجھے ان سے محفوظ فرما. تجاوز قربان ہو, تیت حصے جو ہیں حق کے وہ نصیب ہوں. والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ, اور صبر جو ہے کیسی کیفیت, اس صبر حق پر اپنے آپ کو روک لینا. ہم تو صبر کا معنی صرف لیتے ہیں نا کہ کوئی تنگی تکلیف آئی تو وہاں کوئی رویا نہیں, کوئی چیخا چلایا نہیں, یقیناً صبر ہے, لیکن یہ صبر کے کل معنی نہیں آتے. اپنے آپ کو حق پر روک لینا, شریعت اسلامی میں جب آپ صبر کے معنی کو دیکھیں گے, مضبوط روک لینا, سختی سے روک لینا, یہ صبر کے معنوں میں بات آئے گی. صبر کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے یعنی بقدر توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ قربانی بھی خرچ ہے, جو اس نے عطا فرمایا اس میں وجود بھی ہے, وجود کی ہر استطاعت ہے, چاہے وجودی قوت ہے, چاہے ذہنی قوت ہے, چاہے علمی استعداد ہے, یا چاہے اس نے دنیا کی مال و دولت دی ہے, حیثیت دی ہے, ہر شے جو اس نے دی ہے اس میں سے اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہوتا ہے. کس کا کیا درجہ ہے, کتنا اجر و ثواب ہے, کتنے پہلو ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن ہر شے جو اللہ کے حکم پر صرف ہو رہی ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ میں آتی ہے, اور دی ہی اسی کی گئی, اور کسی نے نہیں دی, کسی کی ذاتی استعداد نے, اپنا ہونا کسی کا کمال نہیں. اور فرمایا جو مشکل ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے بقدر توفیق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس لیے انفاق فی سبیل اللہ سے نہ ہچکاؤ, کبھی تمہارا نقصان نہیں ہوتا, اس لیے کہ اسلام نے اعتدال ارشاد فرمایا ہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنا بازو کھول دو یعنی ہر شے خرچ کر دو, اور یہ بھی نہیں فرمایا, اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گلے سے باندھ دو کہ کوئی شاید تم خرچی نہ کرو. اعتدال ہے, جہاں اللہ کی مخلوق پر تم خرچ کر رہے ہو وجود یا استعداد یا مال و دولت, وہاں اہل خانہ اور تمہاری اولاد اور تمہارے جو وارثین ہیں ان کا بھی حق ہے. تو اللہ کریم نے جو حکم دیا وہ معتدل ہے اور مخلوق کی ضرورت ہے. ہمارا وقت جو ہے وہ بیان کا थोड़ा रह गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इख्तिसार से बात कर दूँ, ये आयात जो हैं इनको पूरा कर दूँ। والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، اور فرمایا اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر فرمایا ہے، اور اسی کے تحت دوسرے قربانی کا حکم جو ہے جانور کا وہ بھی آتا ہے، اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف اونٹ ہی کی قربانی ہو، عرب میں رواج تھا، میں نے پہلے عرض کیا کہ اونٹ کی قربانی مقدم سمجھی جاتی تھی، بڑا جانور ہے، اونٹ تخلیق میں بھی ایک الگ نمونہ رکھتا ہے، اونٹ کی مثال جہاں قربانی میں بھی دی گئی ہے، اونٹ کی کئی کیفیت اور حال جو ہیں ان کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، یہ موقع نہیں ہے۔ لیکن اونٹ کا پیاس سے اونٹ کا پانی پینا یہ بھی مثال دی گئی ہے، لیکن جہاں دی گئی ہے وہ حالات بڑے سخت، ابلتے کھولتے پانی جو اللہ کی نافرمانی کریں، یہاں اللہ کے حکم سے جس جانور کی قربانی شاعر اللہ، اللہ کی نشانی، قربانی کا جانور اللہ کی نشانی بیان فرمایا ہے، جو ان تعمیل پر نہیں آئے گا تو پھر اس جانور کا جو انداز پیاس میں ہے، شدید پیاس میں، کہ کیسے منہ لگا کر پانی پیتا ہے، پھر دوزخ کا جو باسی ہے، پھر ابلتے کھولتے پانی کو مجبور ہوگا پیاس سے اونٹ کی طرح پینے کا۔ تو یہاں قربانی کے اونٹوں کو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر فرمائیں، یہ قربانی کا جانور عام نہیں ہے، اس کا دھیان کرنا ہے، ویسے بھی جاندار مخلوق ہے، سبزے کا دھیان ہے تو یہ تو پھر چلتا پھرتا ایک جانور ہے، اور اللہ نے آپ کی خدمت پر اسے پیدا فرما دیا، آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے، قرآن فرماتا ہے جہاں اس کا گوشت کام آتا ہے، اون کھال کام آتی ہے، وہاں اس کی سواریوں بھی کرتے ہو، تو کتنی ہی حصے ہیں جو جانوروں کے ہیں جو ہمیں تقویت دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں وہ بھی مخلوق، کس مخلوق کو کس درجے میں اور کس حکم میں پیدا فرمایا یہ تو اس کی شان ہے نا، ہم نے تو وہ لحاظ دیکھنا ہے۔ فرمایا سون پر کتنی فائدہ، سون پر قطار بنا کر ذبح کرتے وقت، اگلا فذکر اسم اللہ علیہ ثواف، تو فرمایا سون پر قطار بنا کر اللہ کا نام لیا کرو، یعنی ذبح کر۔ عموماً اونٹ جو ذبح کیے جاتے ہیں، قطار سے مراد یہ ہے کہ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے ایسے لائن میں، پھر وہ جو نیزہ سے ان کو ذبح کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے، جسے نہر میں نے عرض کیا تھا، وہ نیزہ مارتے جاتے ہیں، خون بہتا ہے تو وہ جب کمزور ہو کر گرتے ہیں پھر انہیں ذبح کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے اگلا حصہ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور فرما جب وہ اپنی کروٹ پر گر پڑے، یعنی جب وہ خون بہتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر اونٹ گر جاتا ہے، تو گر جائے تو انہیں ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام پر، پھر فرمایا ان میں سے کھاؤ اور قناعت کرنے والوں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ، یعنی جب قربانی کرو تو یہ تین حصے کے ذات کی عزیز داری اور غریب غربا یہاں تک کی جائے، تو یہ آسن اقدام ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے، آسن حصہ ہے کہ ایسا اس کی تقسیم آ جائے، تو یہ زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ کذالک سخرنا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا۔ یہ جو سخرنا ہے، اللہ نے تمہارے تابع کیا، وہ بھی تو مخلوق، اس کا شکر ادا کرو، تم بھی مخلوق ہو وہ بھی مخلوق ہے، تمہیں تقویت کے لیے وہ مخلوق قربان ہو رہی ہے، اس کی گردن پر چھری چل رہی ہے، تم نے اس جانور کا قربان کرنا تمہیں عبادت کے درجے میں نصیب ہو رہا ہے، تمہیں دنیا کی منفعت نصیب ہو رہی ہے، تیری بھوک جو ہے اس کی تدارک ہو رہا ہے، مخلوق تو اللہ کی، اپنی ذات کے قربان کرنے کا حکم ہوتا وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ اولاد میں سے قربانی کرنی ہے، پھر سوچیں، قرآن فرماتا ہے نا جانوں کا دے دینا، گھر بار کا چھوڑ دینا، تو یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن فرماتا ہے تمہیں پسند نہ آتی، مشکل ہو جاتی۔ تو یہاں جو اللہ کی نشانیاں ہیں انہیں ذبح کرتے ہوئے فرمایا، اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے قربانی کی توفیق دی، جانور دیا، اتنی اہلیت اور استعداد مقام دیا کہ آپ قربانی کر رہے ہیں، یہ تمام اعمال جب اس کی بنیاد پر جائیں گے کیا بات ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم. تو جب زندگی کی ابتدا و انتہا، رات اور دن، خوشی اور دکھ، صحت و بیماری، پسند و ناپسند، اس میں دیکھو، یہ کہو اللہ کا حکم. ذات کو نفی کرو، پھر آپ سوچو زندگی کیسی ہو جائے، اس کی شب و روز کیسے ہوں. پھر سمجھ آئے گی کہ عید اور عید کی خوشی کسے کہتے ہیں. فرمایا قناعت کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم. اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی یعنی پرہیزگاری پہنچتی ہے. اب یہ جتنے پہلو میں نے عرض کیے ہیں، پہلا حصہ کچھ تفصیلاً تھا، جو باقی آیات کے متعلق حصے ہیں کچھ میں نے وہ کم اس میں تفصیل میں گیا ہوں. تو یہ سارے حصے کون سے ہیں؟ دل کا حال ہے، ایک کیفیت ہے، ایک تعمیل ہے، اور ایک جزیات تک کی بات ہے. تو جب یہ حصے اللہ کریم کی حکم کی تعمیل میں آئیں گے تو فرمائے یہ جانور، اس کی یہ گوشت اور خون نہیں، تمہارا تقوی یعنی تمہاری جو کیفیت ہے، تمہارا جو حال ہے، جو تمہاری پرہیزگاری ہے، اس کی بات آئے گی. ترازو میں یہ حال آئے گا، تمہاری نیت آئے گی. وہ جو دہاں خانے میں جس کے لیے وجلت قلوبہم، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے ذکر پر، اللہ کے حکم پر جہاں دل ڈر جاتی ہیں وہاں تقویٰ ہے، وہاں کی بات ہے کہ یہ سارے حصے کیا ہیں؟ تقویٰ. تو تقویٰ وہیں تو ہے، تقویٰ کیفیت ہے، تقویٰ ایک حال ہے، اور کیفیات کا گھر قلوب انسانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ كَذَلَكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُقَبِّلُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. تاکہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو، اس پر جو کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، اور اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیں. جہاں یہ مخبتین کی ابتدا اور اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں، اور جہاں اس نے تمہیں یہ عطا فرمایا کہ دونوں مخلوق کو، مسخر جانوروں کو اس نے تمہارے لیے کیا، تمہاری خدمت پر معمور اس نے مخلوق کو کیا ہے، تمہارا کمال نہیں ہے، تمہیں اشرف الخلق ہونا اس نے عطا فرمایا، مخلوق کو تمہاری خدمت پر معمور اور مسخر اللہ نے فرمایا ہے، لیکن اس سارے کی جو بنیاد ہے وہ تقویٰ ہے کہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو. یہ اقرار زبانی اور دل کے نیا خانے تک ایسا ہو کہ اس کی واضح وضاحت ہو. ایسا نہیں ہے کہ جی حق اور نہ حق کی آمیزش رکھو اور ایسی زندگی بسر کر رہے ہو کہ نہ سمجھ آئے درست کر رہے، نہ سمجھ آئے کہ غلط کر رہے. تمہیں توفیق عطا فر، جو کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرمر، اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیں. مخبتین، یہ عجز اخلاص تک پہنچائے گا. اور محسن کی جب بات آتی ہے تو درجہ احسان، وقت کم ہے اس پر میں اب گفتگو کروں اور تفصیلی بات کروں، بلکہ اجمالی بات کا بھی وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، وقت کم ہے، لیکن اخلاص تک یہ مخبتین، یہ عاجزی پہنچاتی ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل حوان غفور. بے شک اللہ ایمان والوں سے، یعنی ان کے دشمنوں کو ہٹاتے رہتے ہیں. یقیناً اللہ کسی خیانت کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے کو نہیں چاہتے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری کیفیت جو ہے، یہ ایک دل کا حال ہے، یہ ایک ایسی کیفیت تقویٰ کی ہے. اور ظاہراً آپ ایک جانور قربان کر رہی ہیں، لیکن جب آپ پورے شوق اور پورے اہتمام کے ساتھ یہ قربانی کا فریضہ ادا کریں گے، اور وہ جو صاحب استطاعت نہیں ہیں ان تک ان کا اہتمام اور پورا خلوص ہوگا، تو یہ کیفیت عز و انکساری کی، اور پھر یہ حصہ اس خوشخبری تک پہنچے گا کہ جہاں محسنین کی بات اللہ نے ارشاد فرمائی. اور جو اس سے باہر آئے گا، اللہ نے فرمایا اللہ کو وہ پسند ہی نہیں، تو میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ جہاں حدیث شریف میں قربانی تک کی بات اس عشرے کی فضیلت اس کی برکات بیان فرمائی گئی ہیں وہاں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ جو قربانی کر سکتا ہے اور نہیں کرتا فرمایا اسے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ آئے نہ آئے برابر ہے، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری غلطیاں گناہ معاف فرمائے، یہ بابرکت دن ہیں، اللہ اس کے صدقے ہمیں معاف فرمائے، ہمارے تمام کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عزیز و اقارب حج پر گئے ہیں، اللہ ان کا حج قبول فرمائے، انہیں آسانیاں دے، ہمیں توفیق دے، صاحب استطاعت کو توفیق دے، جس کی استطاعت نہیں ہے اس کا بھی رب العالمین ہے، عالمین کا مالک، اس کو بھی استطاعت عطا فرمائے، ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے، صدقے دل سے دین اسلام کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔